نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ہر شخص کا ٹھکانہ متعین ہو چکا ہے، اللہ رب العزت کی یہ خبر ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم کثرت سے عمل کریں، اور یہ پوری کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، راضی رہے. کیونکہ اس خاتمے کی طرف سب نے جانا ہے، اور پوری عمر کے اعمال کا مدار بھی خاتمے پر ہے. اللہ رب العزت نے جنت کے لیے ایک طبقہ پیدا کیا ہے اور جہنم کے لیے ایک طبقہ پیدا کیا ہے. یہ اللہ رب العزت کا بھید ہے کہ جنت کے قابل کون ہے اور جہنم کے قابل کون ہے. اسی حقیقت پر ہر انسان کا خاتمہ قائم ہے. لہذا اس کی بہتری کے لیے کوشاں رہنا چاہیے. ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جو اس کی بہتری پر منتج ہوتے ہیں، جن میں سر فہرست توحید باری تعالیٰ ہے. حقوق توحید کامیابی کی اصل مفتاح ہے، یہ دین اسلام کا محور ہے، اس کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں ہے. اور شرک بڑے خفیہ راستوں سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو خلیل اللہ ہیں، بہت سے نبیوں کے باپ اور دادا اور پردادا، وہ دعا کیا کرتے تھے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچانا، یہ ایک نبی کی دعا ہے. سنم یا اسنام ہر وہ چیز ہے جس کی آپ پوجا کریں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ توحید کا مسئلہ کتنا اہم ہے، اور شرک کتنے خفیہ طرق سے انسان پر وار کرتا ہے. لہذا اپنی زندگی میں عقیدہ توحید کا اہتمام کریں، اس عقیدے کا فہم حاصل کریں، اور اس عقیدے کے ساتھ منسلک رہیں، اس کی دعوت کو عام کریں. کیونکہ یہ کامیابی کا محور رسول اللہ کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یہ کلمہ توحید ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ اسے علم ہو کس چیز کا، لا اله الا اللہ کا، وہ صحیح معنی میں جانتا ہو کہ یہ لا کیا ہے اور الا اللہ کیا ہے. اس عقیدے پر اٹل ہو کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ ساری سرکاریں باطل ہیں، اللہ معبود حق ہے. اس پر قائم ہو، اس چیز کا اس کو علم ہو، تو فرمایا کہ وہ جنتی. تو اگر آپ اپنی زندگی میں اس عقیدے کا اہتمام کریں گے، ہر معبود باطل کی نفی کریں گے، تو اللہ رب العزت معبود حق ہے، اس کی اپنے زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے ترجمانی کریں گے، تو یہ ایک بڑا قوی سہارا ہے. یہ سہارا ٹوٹے گا نہیں. اللہ پاک نے اس کی ضمانت دی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جو شخص ہر طاغوت کا انکار کر دے، صرف ایک اللہ کو مان لے، اس نے ایک ایسا سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں. یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے. توحید کا سہارا، ایمان باللہ کا سہارا، کفر بالطاغوت کا سہارا، جس کا معنی یہ ہے کہ طاغوت کو پہچاننا بھی ضروری تاکہ اس کا انکار ہو سکے. بقول امیر عمر رضی اللہ عنہ کے ینکو بالاسلام حرمتن حرمتن اذا نشا فیہ من لا یعرف الجاہلیہ، کہ اگر اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جنہیں وقت کی جاہلیت کی پہچان نہ ہو، جنہیں وقت کے تواغیت کا تعارف نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹ جائے گا. کیونکہ اسلام کو ایک زنجیر سے تشبیہ دی گئی جس کے سارے احکام مربوط ہیں، ہر کڑی دوسری سے ملی ہوئی، اس میں کوئی وقفہ نہیں. اس میں ایک تنبیہ بھی ہے کہ ہر کڑی دوسری پر موقوف اور قائم ہے. ایک بندہ نماز پڑھے عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں، یہ دونوں کڑیاں ملی ہوئی. زکات دے، حج کرائے، عمرے کرے، لیکن نماز پر توجہ نہیں ہے، کچھ قبول نہیں، یہ کڑیاں مربوط ہیں. فرماتے ہیں کہ اسلام ایک ایک کڑی بن کے ٹوٹ جائے گا اگر اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو وقت کی جاہلیت کو نہیں جانتے. کہ جاہلیت کو جاننا ضروری کیوں ہے؟ تاکہ اس کا انکار ہو سکے. جو اس جاہلیت کا انکار کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا اور ایک اللہ پر مستحکم ایمان بنا لے گا، اللہ کی توحید کو سمجھ لے گا، پہچان لے گا، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی انکسام لها، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں. تو یہ بڑی ایک قوی امید ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ تعلق، اسماء و صفات کے ساتھ تعلق، اللہ کی صفات کو پڑھے، قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، ان کے معنی کو بار بار دہرائیں تاکہ ان صفات کے مطابق آپ کا عقیدہ بن جائے. اور یہ کامیابی کی مفتاح ہے، یہ کامیابی کی اصل اساس ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے اور علم بھی ہو، خالی پڑھنا کافی نہیں، بہو بہ علم، اسے علم بھی ہو کہ یہ کلمہ کیا ہے، اس کلمے میں نفی کا کیا معنی، اثبات کا کیا معنی، یہ کلمہ کس چیز کی نفی کر رہا ہے، کس چیز کو ثابت کر رہا ہے، اسے یہ پورا علم ہو تو وہ جنتی ہے. کیونکہ یہ سہارا آخر تک قائم رہنے والا ہے. لہذا توحید کی معرفت ضروری ہے، توحید کی پہچان ضروری ہے، اور توحید کی اساس پر تربیت ضروری ہے، توحید کے ساتھ مستقل تعلق ضروری ہے تاکہ یہ مضبوط سہارا قائم رہے اور موت کے وقت حسن خاتمہ کا باعث بن جائے. جب یہ تعلق قائم رہے گا تو اللہ رب العزت اس پر راضی ہوگا اور یہ حسن خاتمہ کی اساس بن جائے گا. ایک تو یہ امر قابل توجہ ہے کہ اپنی توحید کی اصلاح کرے اور توحید کے تعلق سے علماء کے دروس سنتے رہو تاکہ عقیدے کا فہم حاصل ہو، توحید کے تعلق سے کتابیں پڑھتے رہو اور بالخصوص اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھو. یہ اللہ کی محبت کی بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہادی قافلہ روانہ ہوتا ہے، ایک شخص کو آپ نے امیر بنایا. جب یہ قافلہ واپس لوٹا تو نبی علیہ السلام نے امیر کی رپورٹ مانگی. یہ کیسا امیر تھا؟ صحابہ نے کہا بہت بہترین. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی اور وہ یہ تھی کہ اس نے جب بھی جماعت کرائی سورہ اخلاص ضرور پڑھی, قل ھو اللہ احد ضرور پڑھی, حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر یہ اور سورت پڑھتے تو پھر بھی اس سورت کو ساتھ ضرور ملاتے. یہ ان کا ایک عمل دیکھا. اب آپ بتائیے یہ عمل کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس نے عمل کیوں کیا. پوچھا گیا, اس نے بتایا کہ انی احبھا, مجھے اس سورت سے محبت, اور محبت اس لیے ہے کہ لانھا صفۃ الرحمن, یہ سورت اللہ کی صفات پر مشتمل ہے. یہ سورت اللہ رب العزت کی صفات پر مشتمل ہے. اس میں اول سے آخر تک اللہ کی صفات کا بیان, ان صفات کی حقیقت پر غور کریں تو تقریباً ساری توحید اس میں آ جاتی. اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ یہ چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر. اس نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفات پر مشتمل ہے. فرمایا کہ اخبروہ بان اللہ یحبہ, اس شخص کو خبر دے دو کہ تم اللہ کے محبوب بن چکے. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ حبوں کا ایاہ ادخلک الجنہ, اس سورہ کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دی, تمہارا نام اہل جنت کی فہرست میں شامل. یہ صفات الرحمن, کیونکہ یہ توحید کی پہچان کی بنیاد ہے. جتنے خرافات آج عقیدے کے تعلق سے موجود ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کی صفات کا تعارف نہیں. یہ تعارف آپ رہے, یہ ایک ایسا سہارا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اب حسن خاتمہ سب سے اولی فریضہ کہ اللہ کی توحید کے ساتھ, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید صفات, ان کو پڑھتے رہیں, سمجھتے رہیں, اور ان کے مقتضا کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے رہیں. ہر طاغوت کا انکار ہو, وقت کی جاہلیت کا تعارف ہو. دوسری چیز زبان کی حفاظت, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَبْخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا شِبْرًا, کہ ایک انسان جنت والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. جنت کے اس قدر قریب پہنچ کر یتکلم بکلمۃ, اپنی زبان سے صرف ایک بول بولتا, صرف ایک کلمہ, تہوی بھی فی نار جہنم سبعین خریفا, وہ ایک ہی بول اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا. یہ جو انسان کا خاتمہ ہے, عام طور پہ انسان مریض ہوتا ہے, بستر پہ ایڑیاں رگڑتا ہے, اس کی زبان چلتی رہتی ہے, شکوے کرتا ہے جو اللہ کی توحید کے منافی ہوتے ہیں, اللہ کی قدرت سے شاکی ہوتے ہیں. زبان پہ کنٹرول سیکھی, اس کی حفاظت کیجیے, ورنہ بعض اوقات ایک کلمہ انسان کو برباد کر کے رکھ دے, اس کی عاقبت کو تباہ کر کے رکھ دے. بلکہ یہ زبان اچھے بول کی عادی ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص جہنم والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ عمل کرتے کرتے جہنم کے دھانے پر کھڑا ہو جاتا ہے, پھر اس کی زبان سے کلمہ ایسا نکلتا ہے کہ اسے جنت میں پہنچا دے. وہ کلمہ اللہ اللہ کو راضی کر دیتا ہے، اللہ کو خوش کر دیتا ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ زبان کا بندے کی عاقبت میں کیا کردار، بندے کو تباہ کرنے میں اور بندے کو بنانے میں زبان کا کیا کردار ہے. غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے ایک شخص ایک بول ایسا بولتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. اسے معلوم نہیں کہ اللہ ناراض، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج و عمرے کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک بول ایسا بول چکا کہ اس کی اللہ کی پھٹکاریں اترتی رہتی ہیں، اترتی رہیں گی. کب تک؟ الی یوم یلقا، قیامت تک، قیامت کے دن اللہ کی پھٹکاریں اترتی رہیں گی اس ایک بول کی وجہ سے. اور بعض اوقات ایک بول اللہ کو راضی کر دیتے ہیں، اور قیامت کے قائم ہونے تک اللہ کی رحمتیں اس پہ برستی رہتی ہیں. تو زبان کا بڑا کردار. حدیث معاذ بن جبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو تقریباً پورا دین بتا دیا، کیونکہ نبی اسلام کے پاس آئے بڑے پریشان حال، بڑی پریشان حیات. نبی اسلام فرمایا کہ معاذ تمہاری کیا حاجت ہے؟ کہا کہ میری حاجت ایسی ہے کہ اس پہ غور کر کر کے میں بیمار پڑ چکا، اور وہ حاجت یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا اور جنت کیسے پا سکتا. تو نبی اسلام نے معاذ بن جبل کو پورا دین بتا دی، توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج و زکات، پھر تحجد، نفلی روزے، صدقات، نفلی صدقات، پھر جہاد بتایا، پورا دین بتا دیا. اور آخر میں فرمایا کہ الا ادلک علی ملاک ذلک کلہ، میں تجھے بتاؤں اس پورے دین کا کنٹرول کس کے پاس، اس پورے دین کا ملاک کیا ہے. یہ بڑا اہم سوال. ملاک نے جو بڑا متوجہ ہو کہ یا رسول اللہ ملاک کیا ہے، پورے دین کا کنٹرولر کیا ہے، تو آپ نے زبان باہر نکال لی. خدا کہ کف علی کا ہاتھ، اسے بند رکھنا، اسے بند رکھنا، یہ پورے دین کا ملاک ہے، پورے دین کا اجتماع اس پر قائم، اور تمہارے سارے اعمال کی بربادی بھی اسی پر قائم. معاذ نے بڑی حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ، کیا زبان بھی پکڑ کر بیٹھ سکتے، اس پر بھی معاوضہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ تری بس یمین ہوگا یا معاذ، اے معاذ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے تو یہ بات معلوم نہیں، اتنی بنیادی بات تو نہیں جانتا. حالانکہ معاذ بن جبل اس امت کے عالم ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان معاذ یاتی یوم القیامہ امام العلماء بفتوی، کہ قیامت کے دن معاذ بن جبل میری امت کے علماء کی قیادت کرتے ہوئے ہیں، اور علماء سے اتنے دور ہوں گے بفتوی کہ جتنی انسان کی نگاہ کام کرے گی اتنا ان سے آگے ہوں گے. میں کہ معاذ یہ بات تم نہیں جانتے، اتنی بنیادی بات، مرکزی بات. بھائی یہ کب گنا کبھی نارے جہنما آرام آخرین اللہ سائد حسن دین، کہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ اوندھا کر کے پھینکنے والی ان کی زبان ہے. اس لیے حسن خاتمہ کے لیے زبان پر محنت کرو. محنت کا معنی یہ کہ اس پر کنٹرول کرنا سیکھو، اس پر قابو پانا سیکھو. اور نہ بعض اوقات سب کو تیرے سائنے میں انسان ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ اسے ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، بعض اوقات شعور نہیں ہوتا، اور اللہ ناراض ہو جاتا. اور یہ عادت اگر زندگی بھر قائم رہے، یہ زبان چلتی رہے، پتہ نہیں یہ موت کا بات ہے، خاتمہ کس حال میں ہو،
زبان چلتے چلتے کیسے کلمات کہہ دے, کلمہ کفر کہہ دے, کہ زبان کو ایسی بات کہہ دے جو دین کے خلاف ہو, عقیدے کے خلاف ہو, تو وہ تو مہلک ہے, وہ تو بربادی ہے. لہذا حسن خاتمہ کے لیے زبان پہ قابو پانا سیکھو, اس انداز میں تربیت کرو کہ یہ کم چلے, یہ کم بولے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ کم بولنا, سکوت اختیار کیے رہنا, یہ حکمت اور درائی ہے. ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں, لیکن حکمت کی اساس یہی. یہ بڑے بنیادی امور ہیں, توحید کا فہم اور توحید کے ساتھ مستقل تعلق, یہ حسن خاتمہ کی بہترین اساس. زبان کی تربیت, اس پہ کنٹرول, اس پہ قابو پانا سیکھنا, حسن خاتمہ کی بہترین اساس. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کی مداومت کی دعوت دی, تحب الاعمال اتنا اعظمها, کہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جن میں تمام ہمیشہ کی لگاتار تسلسل. یہ نہ ہو کہ آج عمل کر لیں, کل عمل کر لیں, پھر پرسوں چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم باللیل فتراک, اے عبداللہ ابن عمر, فلان انسان کی طرح مت ہو جاؤ, وہ قیام اللیل کرتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, پھر چھوڑ دی. ایسا ہمیں اللہ کو قطعی پسند, عمل کا تسلسل, مداومت, ہمیشہ کی لگاتار عمل کرنا, چاہے وہ کم کیوں نہ ہو, وہ انقلہ حدیث کے الفاظ ہے, چاہے وہ عمل کم کیوں نہ ہو لیکن مسلسل ہو, لگاتار ہو. یہ لگاتار عمل جو ہے, جو اس عمل کے ساتھ بندے کی محبت اور شوق کا مظہر. اور یہ بات معلوم ہے کہ بندے کو ایک عمل سے پیار ہو جائے, محبت ہو جائے, اور اللہ رب العزت راضی ہو جائے, تو اسی عمل پر اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. حسن خاتمہ کا ایک طریق اور ایک راستہ ہے کہ عمل میں مداومت, ہمیشہ کی لگاتار مسلسل عمل کرے. یہ تسلسل اس عمل کی محبت کی دلیل ہوگا, اور اللہ رب العزت اسے یہ توفیق دے دے گا کہ وہ اسی عمل کے ساتھ فوت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من اراد اللہ بھی خیر اصل ہو, اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر دے, اللہ تعالیٰ اسے اصل بنا دیتا ہے. اصل, اصل شہد کو بولتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے شہد بنا دیتا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے, استعمل, اللہ تعالیٰ اسے کام پہ لگا دیتا. صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کیا معنی, کام پہ لگانے کا معنی کیا ہے, شہد بنانے کا معنی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ, کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی عمل صالح کی توفیق دے دیتا, کسی نیکی کی توفیق دے دیتا. وہ نیکی شروع کرتا ہے, وہ نیکی کرتا ہے, اور اللہ اسی نیکی پر اس کی روح قبض کر لیتا ہے, اسی نیکی پر. یہ اصلہ کا معنی, شہد بنانے کا معنی بعض علماء نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس نے خلق کی توفیق دے, وہ شہد کی طرح میٹھا بن جاتا ہے, اچھے اخلاق, اچھی گفتگو, نرمی کا رویہ, نرمی کا برتاؤ, شفقت, محبت, وہ شہد بن جاتا ہے, وہ ہر رخ سے میٹھا ہوتا ہے, شہد بن جاتا ہے. اور پھر وہ اسی روش پر قائم رہتا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے. اس عمل کو آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنا سکتا ہے. ایک محدث کی مثال میں دیا کرتا ہوں, ابو ذر الرازی مقام رہ کے بڑے چوٹی کے محدث, حافظ الحدیث, پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں صرف کروں، حدیثوں کو لکھنا، جمع کرنا، پڑھنا پڑھانا، پوری زندگی ایک ان کے شرف ہے. حقیقت یہ کہ اللہ رب العزت نے حفاظت حدیث کے لیے کچھ رجال پیدا کر دی جنہوں نے اپنی عمریں خدمت حدیث کے لیے صرف کر دی. انہیں دنیا کی پرواہ نہیں تھی، وہ رحال بن گئے، کبھی بغداد اور کبھی نیشابور، کبھی خراسان، کبھی مکہ اور مدینہ، محدثین سے ملتے، حدیثیں سنتے، حدیثیں روایت کرتے. قال قال رسول اللہ حدثنا فلان، یہ ان کا منہج حیات. ابو ذر الرازی بڑی چوٹی کے محدث، اتنی حدیثیں یاد تھیں. ایک دفعہ ان کے کسی مریض نے، کسی شاگرد نے جوش میں آ کر کہہ دیا کہ اگر میرے استاد ابو ذر الرازی کو 100,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق. یہ کیا کہہ دیا؟ اب مسئلہ ابو ذر پر موقوف ہے، اتنی حدیثیں ان کو یاد ہیں یا نہیں، بیوی کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے. ایک وفد ان کے پاس گیا کہ فلان آپ کے شاگرد نے یہ جملہ کہہ دیا، اب آپ بتائیے کہ 100,000 حدیثیں آپ کو یاد ہیں یا نہیں. فرمایا کہ 100,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے ایک بچے کو قل ھو اللہ احد یاد ہوتی. یہ تعلق بالحدیث، یہ بڑا پیارا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق دے دے وہ بڑا عظیم انسان. نبی اسلام کی دعا، نظر اللہ عمرہ سامع مقالتی فحفظہا ثم ادّاها کما سمعہا. اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جو میری حدیثوں کو سنے، میری حدیثوں کو یاد کرے، میری حدیثوں کو آگے پہنچا دے. ابو ذر الرازی اپنی آخری سانسیں گن رہے بستر مرگ پر، اور ان کی زندگی کا ان کا پیارا ایک دوست ابو حاتم الرازی، دونوں ایک ہی شہر کے محدث تھے، ان کی چارپائی پر بیٹھے ہوئے ابو ذر الرازی کی زبان بند ہو گئی. یہ پوری کوشش کرنے کی زبان کھل گئی، ان کو کلمہ نصیب ہو جائے، کلمہ ان کی زبان پہ جاری ہو جائے، لیکن زبان بند. یہ تلقین کر رہے ہیں، زبان بند. آخر ایک ترکیب ذہن میں آئی کہ انہوں نے پوری زندگی حدیث کے ساتھ تعلق نے گزار دی، تو ان سے مطالبہ کریں کوئی ایسی حدیث سنائیں جس میں لا الہ الا اللہ ہو، حدیث بھی پڑھ دیں اور کلمہ بھی زبان پر آ جائے. چنانچہ یہی حدیث جو معاذ بن جبل کی ابھی آپ کو سنائی، اس حدیث کا ذکر شروع ہو گیا، اس حدیث کو یہ محدثین پڑھنا شروع ہو گیا اس کی سند کے ساتھ. ابو ذر الرازی کی آنکھیں کھل گئی، جو کیفیت تھی زبان کی وہ بند ہو گئی، وہ منقطع ہو گئی، زبان کھل گئی، آنکھیں کھل گئی. اسی حالت میں حدیث کی سند کھل گئی کہ یہ حدیث مجھے سنائی میرے شیخ گندار نے، گندار نے روایت کی اپنے شیخ ابو عاصم سے، ابو عاصم نے یہ حدیث روایت کی اپنے شیخ عبدالحمید ابن جعفر سے، عبدالحمید ابن جعفر نے یہ حدیث سنی صالح بن غریب سے، صالح بن غریب نے یہ حدیث سنی کثیر ابن مرہ سے جو کہ تابعی ہیں، اور کثیر ابن مرہ نے یہ حدیث سنی صحابی رسول معاذ بن جبل سے. معاذ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حدیث پوری کی اور روح نکل گئی. کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی. تو پوری زندگی ایک عمل کے شغف آج کام آ گیا، زبان کھل گئی، زبان کے کلمہ جاری ہو گیا، یہ آخری سانسیں اور نبی اسلام کی حدیث پڑھ رہے ہیں سند کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. کتنا بڑا امتیاز ہے، کتنے شرف کی بات ہے. تو عمل کی مداومت یہ بھی حسن خاتمہ کی بڑی قوی احساس ہے. اللہ رب العزت موت سے قبل اس عمل کی توفیق دے دے گا جس عمل سے آپ کو محبت ہے، جس عمل سے آپ کو شرف اور پیار ہے. اور یہ بات ہم نے تجربات سے دیکھی. چند دن قبل ہمارے ایک ساتھی یونس بھائی کا انتقال ہوا، ایک عمر سے ان کو شرف تھا اور وہ ہے اشراق کی نماز پڑھنا، فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا اور اشراق پڑھ کے گھر لوٹنا. ان کے صاحبزادوں نے بتایا کہ اس دن بھی اشراق پڑھی ہے اور اشراق پڑھتے ہی ان کی روح قبض ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ عمل کروایا، اس عمل کے بعد موت آئی حسن خاتمہ اللہ کی اطاعت کرتے کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اسی مقام پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے اور پھر وہ دو نفل پڑھ لے، سورج طلوع ہونے کے بعد تو اسے مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملے. ہمیں اپنے والد گرامی رحمہ اللہ کا یاد ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بڑے نیک اعمال کی توفیق دی لیکن ایک عمل بڑی پابندی اور تسلسل سے کرتے تھے اور وہ شوال کے 6 روزے بلا ناغا رکھتے تھے. عید کے فوراً بعد 6 روزے مکمل کرنا ان کا ایک مسلسل عمل تھا اور اللہ کے گھر میں تھے، عید وہاں پڑی اور پھر یہ 6 روزے رکھے اور 7ویں دن ان کا انتقال. معنی یہ کہ یہ حسن خاتمہ کہ یہ بھی ایک اساس بن سکتی، یہ بھی ایک قوی بنیاد بن سکتی کہ ایک عمل سے آپ کو محبت ہے، وہ عمل آپ شوق سے کرتے ہیں، بلا ناغا کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، اس پر مداومت ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کے بعد اپنے پاس بلا لے. کتنا یقین دیا میں نے، نبی اسلام کے دور میں ایک صحابی حج کر رہا تھا، تلبیہ پڑھتے پڑھتے سواری سے گرا اور اس کا انتقال ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوا آئے گا، قیامت کے دن، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ حج میں رہے گا، اس کو حج کا ثواب ملتا رہے گا. تو میں اس کا سر نہ ڈھانپنا کیونکہ حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے، اسے خوشبو نہ لگانا کیونکہ محرم خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، یہ قیامت تک حج کی حالت میں رہے گا. یہ حسن خاتمہ کا فائدہ ہے کہ وہ نیکی جاری ہے، وہ عمل اس کا ثواب جاری ہے، قائم ہے اور قیامت کے دن بھی وہ عمل کرتے کرتے اٹھے گا. اور حج سے یاد آیا یہ حج درخواست کرانے کا سیزن، جمع کرانے کا. میرے بھائیو حج فرض ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے اللہ یعلم ما حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس شخص کو حج کی استطاعت ہے اس پر حج کرنا فرض ہے. استطاعت کیا ہے؟ حج کی طاقت کیا ہے؟ حج کی طاقت یہ ہے کہ آپ کے پاس سفر حج کا نام رفتہ موجود ہو، وہاں آپ نے 30 دن رہنے، 40 دن رہنا، 10 دن رہنا، 20 دن رہنا، آپ کے پاس حج کا کرایہ ہو اور وہاں جب تک قیام ہے وہاں کا خرچہ موجود ہو، اور جن اہل و عیال کو بچوں کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کا بھی نان و نقطہ موجود ہو، بس جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے جمع ہے اس پر حج کرنا فرض ہے، اس پہ حج کرنا فرض ہے، اب اس کو مؤخر نہیں کر سکتا. اس مسئلے میں لوگ اہتمام نہیں کرتے، اس کا اہتمام کیجیے، اللہ کا فریضہ ہے، جس پر استطاعت ہے اس پر حج کرنا فرض، اور یہ گناہوں کی مغفرت کا ایک بڑا وسیع بہانہ، بڑا ایک وسیع عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم وردت امه، کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ کہے، غلط عمل نہ کرے، تو وبا کے حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آگ ہی پیدا کی. اور کیا سمجھتے ہو حج کرنے سے انسان فقیر ہوتا تھا؟ اتنا مال خرچ ہوگا، 1-1.5 لاکھ روپے خرچ ہوگا، کیا انسان فقیر ہو جاتا؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تابعوا بین الحج والعمرۃ فان المتابعه بینهما ینفی عن الفقر والذنوب، کہ حج عمرہ لگاتار کرو، کبھی حج کبھی عمرہ، کبھی حج کبھی عمرہ، لگاتار کرو، اس لیے کہ حج عمرہ کا تسلسل دو چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، ایک فقیری کو، دوسرا گناہ کو. ابن شماسہ عمر ابن عاص کی عیادت کے لیے آئے، وہ مرض الموت میں تھے اور رو رہے تھے، طویل حدیث ہے، اس حدیث کا آخری حصہ یہ ہے کہ جب میں اسلام قبول کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا تو رسول اللہ سے بڑا خوش ہوئے، فرمایا کہ عمر ہاتھ بڑھاؤ اور بیعت کر لو، اسلام پر بیعت کر لو، میں نے ہاتھ بڑھایا اللہ کے نبی نے بھی بڑھایا, میں نے ہاتھ کھینچ کے پیچھے کر لیا. عمر کیا ہوا, بیعت کیوں نہیں کر رہا, ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہا کہ اشتارث میں بیعت سے قبل کچھ شرطیں لگانا چاہتا ہوں. میری کچھ شرائط, بلکہ ایک ہی شرط ہے, میری ایک شرط ہے بیعت سے قبل. فرمایا کہ تشتری تم آبا, تمہاری کیا شرط ہے؟ عرض کی کہ یو فرنی, میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے, مجھے یہ ضمانت ملنی چاہیے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, بڑے میں نے پاپ کمائے, بڑے گناہ کیے, اس شرط پر بیعت کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرت تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ؟ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اسلام قبول کرنے سے سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور ہجرت کر لینے سے سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور حج کر لینے سے سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یہ حج کا فائدہ ہے, یہ اللہ کا فریضہ ہے, اس کو مؤخر نہ کیجیے. جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے آپ فریضہ سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں, اسی طرح جب یہ استطاعت حاصل ہو جائے تو اللہ کا فریضہ آپ کے سر پہ قائم ہے, اب اس کو مؤخر نہ کریں. تو یہ وقت ہے حج کی درخواست جمع کرانے کا, آپ سوچیں اور غور کریں, اللہ کے اس فریضے کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے, ہمیں اعتقادی طور پہ, عملی طور پر, اور اپنی زبان کے تعلق سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, اور یہ بہتری ہمارے حسن خاتمہ کی احساس کرتے ہیں. اللہ ہمیں موحد خالص بنا دے, خالص توحید اپنانے, سمجھنے, اختیار کرنے اور اس کی دعوت کو پیش کرنے کی توفیق دے دے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیغمبر کی سنت کا سچا متبع بنا دے, ہم حدیثوں سے تعلق جوڑیں, حدیثوں پر عمل کریں, حدیثوں کو یاد کریں, حدیثوں کی دعوت کو عام کریں. یہ تعلق بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ وبعد. میرے بھائی اور دوستو, یہ ایک علاقہ ہے شاہ بیگ نائی لیاری کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں چند نوجوانوں کو توفیق دی کہ انہوں نے سچی توحید کو اور قرآن و حدیث کی دعوت کو سمجھا اور قبول کیا, اور بڑی جرت سے. وہ علاقہ آپ جانتے ہیں کیسا, ہم نے وہاں کچھ دروس دیے ہیں, ان کا ایک فٹ بال کلب تھا, وہاں وہ جمع ہوتے اور دروس کا اہتمام کرتے, حتیٰ کہ سینکڑوں نوجوان جمع ہو گئے. یہ بلا مبالغہ ڈھائی تین سو کے قریب نوجوان ہیں جو ان کی محنت سے الحمدللہ تیار ہو چکے, اور وہاں کمی صرف مسجد کی تھی. اب بڑی کوشش سے, کیونکہ بڑا گنجان علاقہ ہے, خالی پلاٹ نہیں ملتے, بڑی کوشش سے ایک پلاٹ دیکھ لیا گیا ہے, اور اس کی قیمت 800,000 روپے تقریباً طے ہوئی ہے. ساتھی اس کا بیانہ دے چکے ہیں, اور غالباً فروری تک اس کی رقم ادا کرنی ہے. آج ساتھی یہاں موجود ہیں, انہیں اپنا فنڈز دیجیے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے, اور بیٹھنی چاہیے, مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں جب نمازیں شروع ہوں گی اور مسجد بن جائے گی تو انشاءاللہ ایک ایک سجدہ صدقہ جاریہ ہوگا, اور اس علاقے کی یہ پہلی مسجد. پھر یہ نوجوان جو آئے, جو بڑی تعداد میں ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے. اور پھر یہ آپ غور کریں کہ مسجد بن جائے گی تو پھر کتنے لوگ اس سے منسلک ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کتنوں کو دین کی ہدایت دے گا. تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا ایک اہم ایک مرکز بنے گا, اس کے لیے آپ تعاون کریں, اور آئندہ بھی تعاون کے لیے آپ رابطے رکھیں. بھائی عبدالرحمٰن چونیا صاحب یہاں موجود ہیں, ان سے رابطہ رکھیں, مسجد کے امام صاحب موجود ہیں, ان سے رابطہ رکھیں, تاکہ اللہ کا یہ گھر جلد از جلد بنے اور دعوت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الكلام كلام الله, واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسيناه وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا بالقوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا بالقوم الكافرين. اللهم انصر اسلام المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي.